الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور درود بھیجے محمد وعلى آله وصحبه عزیزان محترم اس عالِ ثواب کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے درود بھیجے گا محمد والے محمد پر صحیح ہے ہو گیا ہو ٹھیک ہے اور ظاہر ہے ہمارے اس عمل کے پیچھے اس ہدف کے پیچھے ایک نیت ہے کہ ہماری اس محفل کا اجر ثواب خدا کی بارگاہ میں کچھ ہو اور خدا بندِ عالم اس کو اپنے مرحومین تک ایصال کر دے اور یہ میں ہمیشہ جب بھی مجلس کا آغاز کرتا ہوں معمولاً ایصال ثواب کی اس میں اس جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ محمد اور آل محمد کے مکتب کی یہ عظمت ہے کہ ہمیں ایک ایسا راستہ دکھا دیا کہ حتیٰ مرنے کے بعد بھی نامۂ عمل میں حسن عمل کے اندراج کا راستہ کھلا رکھا ہے ورنہ جو انسان اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہی اس کے کام آئے گا انسان قرآن کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا کہ جو اس دنیا میں کرے گا وہی اس کے ساتھ جائے گا وہی برزخ میں اس کی مدد کرے گا اور وہی آخرت میں اس کے کام آئے گا لیکن بہرحال اہل بیت علیہم السلام نے جو راستہ ہمیں دکھایا وہ یہ کہ مرنے کے بعد انسان فقط اس دنیا سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے انسان فنا نہیں ہوتا حتیٰ اس کے نامۂ عمل میں حسن عمل کے اندراج کی گنجائش ہوتی ہے اگر اس چیز پر ہمارا یقین نہ ہوتا تو ہمارا یہ ایصال ثواب کا عمل ایک عجیب سا عمل ہوتا کہ ہم اپنے وقت کو صرف کریں اپنے پیسے کو لگائیں اپنے اس وقت کو یہاں پر لائیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے خداوند عالم کی بارگاہ میں مومنوں کے جمع ہونے کے بعد یہاں پر کیے جانے والی قرآن خوانی ذکر مصائب ان تمام چیزوں کی اس کی بارگاہ میں ایک اہمیت ہے اور وہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں اہمیت دیتے ہوئے اسے قبول کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہو کہ یقیناً جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اسی اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں اور پھر خداوند عالم اس ثواب کو کہ جو اس مجلس کا حاصل ہوتا ہے اس کو تمام مرحومین تک پہنچا دیتا ہے یہ خدا کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے گنجائش رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے نامۂ عمل میں اچھے اعمال کے اندراج کو کھلا رکھا ہے بس اسی عنوان سے محفل جو ہوتی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اس مجلس کے اندر ایسے ہی موضوعات ہوتے ہیں جس میں ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے یوں تو ہماری مجالس ہمیشہ ہی اس لیے رہیں کہ ہم اپنی مجالس کے ذریعے سے محمد اور آل محمد کی تعلیمات سے آشنا ہو سکیں ہم اپنی مجالس کے ذریعے سے سیکھتے چلے آئے ہیں سیکھنے کا عمل ہے تھوڑی سی بحث مختلف ہے کہ جس کی جانب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط اشارہ کر دوں آپ مومنین ہیں، چونکہ مومن زمانے سے آگاہ ہوتا ہے، جو زمانے سے اس کی چالوں سے آگاہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ روایت میں کہا گیا المومنو کیسن، مومن کیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مجلس کے عنوان سے، ممبر کے عنوان سے ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد، کہ جس کے ذریعے سے ہم ہمیشہ اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کرتے چلے آئے ہیں۔ مجلس ہمیں اتنا مواد فراہم کر دیتی تھی، میں نے کر دیتی تھی کو جان بوجھ کے بیان کیا ہے، کہ جس کے اندر ہمارا اگر کسی دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے شخص سے سامنا ہوتا تھا تو ہمارے بچے، ہمارے جوان اپنے عقائد کا دفاع کر لیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے سے ہماری ان مجلسوں کا رنگ بدل گیا۔ ہم نے اپنے اس ممبر کو، کہ جو ایک بہترین درسگاہ تھی جہاں محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت بھی سکھائی جاتی تھیں، ہمارے یہاں کچھ عرصے سے یہ ممبر اس طرح سے اپنی فعالیت انجام نہیں دے رہا جیسے دینا چاہیے۔ البتہ تمام ممبر کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایک ایسی ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں اس ممبر کی جو افادیت تھی، جو فائدہ تھا، اس کو بھی ہم نے شاعری کی محفلوں کے رنگ میں بدل دیا ہے۔ جس طرح شاعری کی ایک محفل ہوتی ہے، اشعار پڑھے جاتے ہیں، شعرا کی اہمیت ہے، آئمہ علیہ السلام نے مدح اہل بیت کرنے والے شعرا کی قدردانی کی ہے، ہم بھی قدردانی کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ شعر کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک گھنٹے کی تقریر، بعض اوقات کے اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کی تقریر وہ کام نہیں کرتی، جو دو مصرے، ایک بیت، ایک جو ہے وہ رباعی کام انجام دے دیا کرتی ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ لیکن بہرحال ممبر سے بھی کچھ کام ہوتے تھے، ہو رہے تھے، اس کے اوپر کچھ کام کیا گیا۔ اس مجلس کو بھی، کہ جو ہمارے یہاں سیکھنے سکھانے کا عمل تھا، اس کو بھی شاعری کی محفلوں کا رنگ دے دیا گیا۔ آپ مومنین ہیں، اشاروں کے ذریعے سے بات کرتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تفصیلی موضوع یہ محرم کے ہیں، محرم میں ہی بیان کروں گا آج، چونکہ سال ثواب ہے، لیکن ہم اصلاح کی خاطر جب بھی بات کرتے ہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح ہو، اس لیے کہ یہ ممبر ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ ابھی میں مومنین کی حالت کو آپ میں اور میں سبھی دیکھ رہے تھے، واقعی کتنا بڑا خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کو ڈالا ہوا ہے۔ یعنی ابھی محمد اور آل محمد کے مصائب کا مرثیے کے اندر، سوز و سلام کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا۔ یہ سوز، سلام، مرثیے نئے تو نہیں ہیں، ان کے الفاظ نئے نہیں ہیں، ان کے اندر مطالب نئے نہیں ہیں، یہ کربلا کی واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں ان سوز و سلام اور مصائب کے اندر، لیکن مومنین رو ایسے ہی رہے تھے کہ جیسے کل کربلا کا واقعہ ہوا، دل پہ چوٹ ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے ابھی ہوا ہے کربلا کا واقعہ، حالانکہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ تازی رہتی ہے، اس کو خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مخصوص امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کیا کہ ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا، قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہو گئی ہے جو ہرگز ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی ہے۔ یہ اسی حرارت کا نتیجہ ہے کہ آپ اور میں آتے ہیں، اپنے مرحومین کی یاد میں آتے ہیں، ان کو اظہار ثواب پہنچانے آتے ہیں، مگر اس مرحوم کو یاد کر کے وہ آنسو نہیں بہاتے جو امام حسین کو یاد کر کے بہاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مایہ تسلی بھی ہے کہ ہمارے دکھی دلوں کا مداوا حسین سے ہوتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے یہ کہ انسان اپنے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے غم حسین کا سہارا لیتا ہے۔ یہ غم حسین کی برکت ہے، یہ غم حسین کا اعجاز ہے۔ وَإِلَّا غم خود غم کے اندر لے جائے، غم دکھ کا مداوا نہ کرے، جب غم کو انسان یاد کرے تو اس کے غم میں اضافہ ہو، ہمارے غم میں ہلکا پن آ جاتا ہے، ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں جب غم حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی جانب سے، خداوند عالم نے اتنا عظیم یہ دسترخوان ہم کو عطا فرمایا ہے۔ لہذا ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ان جیسے موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض فقط یہ کر رہا تھا کہ پہلے ہماری مجالس میں کام ہوتا تھا، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، ابھی ہم نے اپنی مجالس کو بھی شاعرانہ رنگ و روپ میں ڈال دیا ہے۔ میں منفی معنی میں بیان نہیں کر رہا، لیکن بہرحال شاعری کی محفل کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کو اسی طرح ہونا چاہیے، مجلس کو اس کی طرز پر باقی رکھنے کی ضرورت باقی ہے، اور یہ صرف پڑھنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نیچے بیٹھے ہوئے سامعین کی اس سے زیادہ ذمہ داری ہے، یہ اس سے زیادہ ذمہ داری سامعین کی ہے کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے، بیان کیا کر رہا ہے، یہ ممبر جس چیز کے لیے تھا اس کا وہ کام ہونا چاہیے۔ بہرحال اسال ثواب ہے، اور ہم اور آپ اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اسال ثواب ہوتا ہی اس وقت ہے کہ ہم کچھ ایسی بات کریں، کچھ ایسی بات سنیں، کچھ ایسی بات سیکھیں کہ جس پر جاننے کے بعد کوئی ایک شخص عمل پیرا ہو جائے، تو خدا بندے عالم اس وجہ سے کہ کسی ایک شخص نے اس محفل میں، مجلس میں کوئی ایک نقطہ سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا، تو تمام مرحومین کو خدا ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری مجلس سبب بن گئی، تمہاری مجلس ذریعہ بن گئی، کہ تمہارے نام پر ہونے والی مجلس میں آیا، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے کے اندر تبدیلی لے کر آیا، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ سارے ثواب کا مختصر سا فلسفہ ہے عزیزان محترم۔ موت بہرحال ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے ہر انسان کے دروازے پر دستک دینی ہے، البتہ دستک فقط جناب زہرا کے دروازے پہ دیتا ہے، اس کے علاوہ ملک الموت بغیر دستک دیے آتا ہے، وہ فقط احترام سیدہ ہے کہ وہاں آنے سے پہلے اجازت لے کر آتا ہے۔ درود پڑھی محمد علیہ وسلم، لیکن موت ایک حقیقت ہے کہ جس سے آنکھیں اگر انسان چرانا چاہے تو سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، وہ تمام اشیاء پر، تمام شے پر قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنی اسی قدرت سے، خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، اس نے اپنی اسی قدرت سے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت خود ایک مخلوق الہی ہے، اور جو مخلوق ہو وہ فنا کے لیے نہیں ہوتی، وہ بقا کا پیغام رکھتی ہے۔ خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون احسن عمل انجام دینے والا ہے۔ بس ہمارا اور آپ کا عزیزان محترم اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد اس آیہ کریمہ کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ہر انسان موت اور حیات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، جب انسان پیدا ہوا وہ حیات لے کر آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے موت آ جاتی ہے۔ نہ اپنے آنے کا وقت مجھے اور آپ کو معلوم تھا، نہ اپنے جانے کا وقت مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنے آنے میں بھی کسی کے ارادے کا، کسی کے بنائے ہوئے فیصلے کا محتاج تھا، اپنے جانے میں بھی اس کا محتاج ہوں، لیکن جو درمیانی زندگی ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اور اسی کے لیے خدا نے کہا کہ موت اور حیات تو آئے گی، اگر اختیار ہوتا میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے میں، تو ہم اور آپ اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنی جسم کو، اپنے اپنے رنگوں کو، اپنے اپنے قد و کاٹ کو لے کر آتے، ہم میں سے کسی کا رنگ ہلکا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا زیادہ اچھا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا، کسی نے ہمیں بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم میں تصویر بنایا ہے، وہ خدا ہے، اس نے بنا کر بھیجا ہے۔ اسی اعتبار سے ہمیشہ اس نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا، بعض اوقات یہ ہوتی ہیں چیزیں، قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کم ہے، اس میں اس کو دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں اس کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تصویر بھی اسی کی ہے جو کائنات کو صورت عطا کرنے والا ہے، اور جو صورت بنانے والا ہے وہ اتنا ماہر ہے کہ وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، وہ چاہتا سب کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن اس نے اپنی ہی حکمت سے کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، کسی کو رنگ کم دیا، کسی کو رنگ زیادہ دیا۔ انسان اپنی خلقت کی طرف نگاہ کرے کہ میں جیسا بھی ہوں، میں اس انسان، اس خلقت کا حصہ ہوں کہ جس کو بنانے کے بعد کائنات کے خالق نے اپنی تعریف کی ہے۔ کائنات کے خالق نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کسی چیز کو بنانے کے بعد اپنی تعریف نہیں کی، واحد جگہ جہاں کائنات کا خالق اور مالک اپنی تعریف کرتا ہے وہ کب ہے؟ جب انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اب اگر انسان کم چھوٹے قد کے ساتھ دنیا میں آیا، انسان کم رنگ کے ساتھ دنیا میں آیا، خلقت کس کی ہے؟ اس کی، کہ جس کے کام کے اندر، جس کے ہنر کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا کہ جب وہ انسانوں کو رنگ صورت قد کاٹ عطا کر رہا تھا تو اس کے خزانے میں کمی ہو گئی تو اس نے کہا چلو جو بچا ہوا ہے اسی سے بنا دو، ایسا تو نہیں ہے۔ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے جو مصلحت سمجھی اس کے مطابق انسانوں کو وجود عطا کیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے اندر کوئی احساس کمتری ہو، اس احساس کمتری کو خدا کی خلاقیت اور صانعیت پر ایمان کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ جیسا بہتر سمجھتا تھا اس نے بنایا۔ بس عزیزوں، میں اور آپ اس دنیا میں آئے، کسی کے فیصلے پر آئے، کسی کے فیصلے پر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ کیوں آئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں یعنی مجھے اور آپ کو آزمایا جا سکے۔ کیا آزمائش ہے؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو بہترین عمل کو انجام دینے والا ہے۔ بس سادہ سے الفاظ میں، میں اور آپ اس دنیا میں آئے ایک امتحان کے لیے، ہم اور آپ اس دنیا میں جب تک ہیں اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اس لمحے بھی کہ جب آپ یہاں زمین پر تشریف فرما ہے، میں یہاں پر ممبر پر موجود ہوں، اس لمحے کے اندر بھی آپ کی بھی آزمائش ہے، میری بھی آزمائش ہے۔ آپ کی آزمائش یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے اس چیز کو سن رہے ہیں، میری آزمائش یہ ہے کہ میں کس کی خاطر ان باتوں کو کر رہا ہوں، میں آیا آپ کی رضایت کو حاصل کرنے کے چکر میں ہوں یا میری رضایت کا محور کوئی اور ہے، یہ میری آزمائش ہے۔ میں اپنے الفاظ کو کس کے لیے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی باتوں سے کوشش کر کے آپ پر روب جمانا چاہ رہا ہوں یا نہیں، میں کسی فریضے کی ادائیگی کو کرنے آیا ہوں۔ یہ امتحان ہے جو مستقل چل رہا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہر لمحہ ہے۔ گھر میں جا کر امتحان ہے، گھر سے باہر امتحان ہے، جاب کے اوپر امتحان ہے، پڑھائی کے اندر امتحان ہے۔ خدا بندے عالم نے اسی لیے خلقیا امتحان دیتے کیسے ہو، لے اب لوگوں ایوگم احسن و عملہ، جو افراد چلے گئے اس دنیا سے، مرحوم آلیہ ابا صاحب، خدا ان کی اور تمام مرحومین کی جن کی مغفرت آج دعا مجلس کی گئی، خدا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن بہرحال کچھ عرصہ پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، آج ان کی یاد ہمارے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے، یہ وقت سب پر آئے گا۔ آج ہم سب کے ساتھ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہماری یاد رہ جائے گی۔ انسان کے لیے جو چیز رہ جائے گی وہ یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح کی گزاری ہے، اس کی زندگی کا محور کیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا، خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ جانا جا سکے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ خدا بند عالم نے آزمائش رکھی بھی ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں رکھی، وہ عالم ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اگر وہ امتحان لیے بغیر بھی انسانوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اگرچہ یہ عدل کے خلاف ہو جائے گا، لیکن ہم اس کی حکمت کو جانتے ہیں اور ہم اس کے عادل ہونے پر اگر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ عدل پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خدا نے آزمائش رکھی انسانوں کے لیے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، لیکن انسان کے عمل کو خود اس پر ثابت کرنے کے لیے اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس طرح کا ہے، لیکن میرے اوپر میری شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے موقع دے گا خدا، کہ تم اگر دعوے دار ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہو تو خدا آزمائش میں ڈالے گا، اور اس آزمائش میں ڈالنے کے بعد دیکھے گا کہ تم نے کتنا اہل بیت کے راستے کو اپنایا ہے، کتنا اہل بیت کے راستے سے دور گئے۔ بس ہم اور آپ آزمائش کے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ آزمائش کا مرحلہ مستقل چل رہا ہے، جو چلے گئے اپنی اپنی آزمائش دے کر چلے گئے، جو باقی رہ گئے ان کو دینا ہے اس آزمائش کو۔ خدا بند عالم نے اسی کے لیے خلق کیا، موت اور حیات کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہماری آزمائش ہو۔ یہ احسن عمل، اگر خدا بند عالم سے پوچھا جائے کہ پروردگار یہ احسن عمل کیا ہے، عمل تو سب کر رہے ہیں، خدا بند عالم نے توجہ کیجیے گا، انسانوں سے فقط عمل کا تقاضا نہیں کیا، خدا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کون کثیر عمل انجام دینے والا ہے، نہیں، خدا بند عالم کثرت کا خریدار نہیں ہے، خدا بند عالم کیفیت کا خریدار ہے۔ خدا کثرت، اللہم صل علی، خدا کی بارگاہ میں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں کیفیت کی اہمیت، کیفیت عمل اہم ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل تو سب کر رہے ہیں، عمل تو سب انجام دے رہے ہیں، احسن عمل کون ہے، شائستہ عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور ظاہر ہے جب بہترین عمل کی بات آئے گی تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس دنیا کے اندر جن ہستیوں نے بہترین عمل انجام دیا اور ان کے بہترین عمل کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عمل پہلے انجام دیا، قرآن کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، اور جب اس معیار پر دیکھا جائے گا تو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پورے اترتا ہوا نظر آئیں گے، درود بھیجے محمد والے۔ یعنی احسن عمل یعنی اہل بیت کا عمل، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں اس لیے بہت مختصر کر کے باتوں کو بیان کر رہا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کا عمل احسن عمل ہے. اسی لیے ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں خداوند عالم سے تقاضا کرتے ہیں. کیا تقاضا ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پروردگار مجھے ایسی حیات عطا فرما جیسی حیات تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی ہے. کیوں کسی اور کی حیات کا تقاضا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کسی اور کی حیات ہے ہی نہیں اس قابل. اگر کسی کی حیات کو اپنے لیے عملی مثال بنایا جا سکتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد کی مثال ہے. یہ گھرانہ ہے کہ جن کے کردار کو، جن کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی سعادت اور نجات کا یقین رکھا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان جس کے پیچھے چلتا ہے خدا اس کے ساتھ ہی اسے محشور کرے گا. قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے. امام یعنی جو آگے چلنے والا ہو، ماموم جو پیچھے چل رہا ہو. جس کسی نے بھی، جس کسی کو بھی اپنا امام قرار دیا ہوگا، چاہے فرد کی صورت میں ہو چاہے نظام کی صورت میں ہو، یہ انسان قیامت میں اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اب جس امام میں جنت تک لے جانے کی صلاحیت ہوگی وہ پیچھے چلنے والوں کو جنت میں لے جائے گا، جس میں صلاحیت نہیں ہوگی اس کے پیچھے چلنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور قرآن کے اندر بھی دو ائمہ کا تذکرہ کیا گیا. ایک تذکرہ جناب موسیٰ، ہارون، ابراہیم، اس کے بعد اسحاق و یعقوب کا کیا، اور اس کو کرنے کے بعد خداوند عالم نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ وہ آئمہ کا گروہ ہے کہ جو لوگوں کو ہمارے امر کی جانب، ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں خداوند عالم نے ایک اور گروہ کا تذکرہ کیا، وہاں بھی امامت کی بات ہے لیکن وہ منفی امامت ہے. وہ کہاں؟ جہاں فرعون، حامان، اس کا تذکرہ ہے. جناب موسیٰ سے ان کا مقابلہ ہے، اس مقابلے کے نتیجے میں موسیٰ کے غرق، فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ. اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ بھی گروہ ہے آئمہ میں سے ہیں، لیکن امام کس معنی میں؟ لغوی معنی میں، کہ لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. موسیٰ ہدایت کے امام تھے، توجہ کیجیے گا، موسیٰ ہدایت کے امام تھے. پیچھے چلنے والے کیا ہوا؟ اس امام کے پیچھے پیچھے چلے، چونکہ ہادی تھا چلنے والا آگے، لہذا خداوند عالم نے دریا کے اندر سے نجات عطا کر دی. فرعون باطل کا امام و پیشوا تھا، اس کے پیچھے چلنے والے آئے چونکہ باطل کا امام اور پیشوا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اسی دریائے نیل میں جہاں موسیٰ اپنے لشکر کو نکال کر لے گئے، فرعون کا لشکر اسی دریائے نیل میں غرق ہو گیا. دو عملی نمونے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، لوگ پیچھے چل رہے ہیں. اب یہاں پر جو امام سے مراد ہے، میں عرض کر رہا ہوں، لغوی معنی میں، یعنی جس کے بھی پیچھے انسان چلتا ہے، جس نظام کو بھی مانتا ہے، جس سسٹم کو بھی مانتا ہے، چاہے وہ فرد کی، افراد کی صورت میں ہو یا نظام ہو. یہ ایک عمومی بحث ہے. بس خداوند عالم نے ہمیں کہا کہ اس دنیا میں احسن عمل کرو. کیسے کریں؟ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو عملی نمونہ قرار دیا. یہی ہماری رات کی خدا سے درخواست ہوتی ہے کہ پروردگار اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، ہمیں محمد اور آل محمد کی حیات عطا فرما. لیکن عزیزان محترم، یہ حیات ملے گی کیسے؟ آیا فقط دعا کرنے سے یہ حیات مل جائے گی؟ خدا کا اصول یہ نہیں ہے، خداوند عالم کی سنت یہ نہیں ہے، خدا کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. خداوند عالم دعا کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ پہلے دوا کی بات کرتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، بچوں کے لیے تیزی سے دہراتا ہوا چلا جاؤں. حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے علاج نہیں کیا اور کچھ دن بیمار رہے. جب کوہ طور پر پہنچے، خداوند عالم سے کہا پروردگار اتنے دن ہو گئے بیمار ہوئے بھی، تجھ سے دعا کر رہا تھا، تو نے مجھے شفا نہیں دی. خداوند عالم نے کہا موسیٰ آپ دعا تو کر رہے تھے، مگر دعا کے ساتھ اس بیماری کے لیے جو دوا تجویز کی گئی تھی وہ دوا نہیں لے رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میرا توکل تیرے اوپر تھا، میں تیری امداد پر بھروسہ رکھتا تھا. حضرت موسیٰ کو بہرحال ایک وہ تو ہے کہ کلیم اللہ ہے، میں تجھ سے توقع رکھتا تھا، تیرے اوپر توکل کرتا تھا، تیرے اوپر بھروسہ تھا، دعا کر رہا تھا. یہاں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہارا توکل اپنی جگہ ہے، لیکن تم اپنی توکل کے ذریعے سے جو جڑی بوٹی کے اندر، پودوں کے اندر حکمتیں میں نے ہی رکھی ہیں، ان حکمتوں کو ضائع کرنا چاہتے ہو. ان جڑی بوٹیوں کے اندر علاج کی، شفا کی خصوصیت رکھی کس نے ہے؟ میں نے ہی رکھی ہے.
موسیٰ توکل کے ذریعے سے میری مصلحتوں کو خراب نہ کرو، یہ خدا کا کلام اپنے نبی کے ساتھ ہے. یعنی پہلے اگر تمہیں دعا کرنی ہے، دعا سے پہلے کیا کرو؟ اس کے راستے پر چلو. اللہم اجعل محیائی، پروردگار حیات چاہیے. کیسی چاہیے؟ محمد والے محمد کی چاہیے. مطالبہ بہت سنگین ہے. یہ محمد والے محمد کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ ہے عزیزوں، ہر زیارت عاشورہ میں یہی مطالبہ ہے یا نہیں؟ لیکن مطالبے کو دیکھنا چاہیے کہ مطالبہ کس طرح کا ہے، کیسے پورا ہوگا. اہل بیت کون ہے؟ کہ جن سے خداوند عالم نے ہر طرح کے رشتے کو دور رکھا ہوا ہے. میرا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے ویسی حیات چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار رشت سے، برائی سے، ناپاکی سے دور زندگی چاہیے. تو یہ ناپاکی سے دور کی زندگی فقط دعا کے ذریعے سے عزیزوں نہیں ملنے والی. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ مجھے محمد اور آل محمد کی سیرت کو دیکھ کر اس کے مطابق قدم اٹھانا ہوگا. اب میں اپنی ظرفیت کے مطابق قدم اٹھاؤں گا، توجہ کیجئے گا، میں اپنی صلاحیت اور ظرفیت کے مطابق قدم اٹھا سکتا ہوں، پیچھے چل سکتا ہوں. پھر یہ اہل بیت علیہ السلام کی عنایات ہوگی کہ میرا اور آپ کا ہاتھ تھامیں گے. جن کے ہاتھ کو اہل بیت تھام لیا کرتے ہیں، پھر ان کو دور جاہلیت سے نکال کر ابو ذر و سلمان و مقداد بنا دیا کرتے. لیکن اس ہاتھ کے تھامنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، انسان کو ان کے راستے پر قدم رکھنا ہے، اہل بیت کے راستے پر آنا ہوگا. اس قدم رکھنے سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت اہل بیت ضروری ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک میں ان کے راستے پر چل نہیں پاؤں گا. مجھے پہچان ہونی چاہیے، میں خدا سے اہل بیت کی جیسی زندگی مانگ رہا ہوں. اہل بیت کی زندگی ہے کیا؟ اہل بیت کا راستہ ہے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو عزیزان محترم، جب آپ کسی بھی کی بھی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں، چند حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک انسان کے خدا سے تعلقات ہیں، خدا سے معاملات ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، ایک انسان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، انسان کا اس کائنات کے ساتھ معاملہ ہے، رفتار ہے، طریقہ کار ہے، یہی زندگی کے محور ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو بھی جب آپ تقسیم کریں گے اپنے سمجھنے کے لیے، ایک عبادت کا پہلو نظر آئے گا. عبادت کا پہلو کتنا سنگین ہے اہل بیت علیہ السلام کی. عبادت کا پہلو یہ ہے کہ تمام اہل بیت علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے. عبادت کرنے میں جو معیار قرار دیا ہوا تھا وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہوا تھا، اور اہل بیت علیہ السلام امام علی کی عبادت کو یاد کرنے کے بعد کہتے تھے آہ کس میں مجال ہے کہ جو علی کی طرح عبادت کرے گا. یہ جملہ چوتھے امام کا ہے جو نقل کیا گیا. چوتھے امام نے عبادت کی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے غش کھا کر گر گئے. میں کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں؟ اہل بیت معیار ہیں، عملی زندگی، عملی رہنما ہیں. جب زندگی کو تقسیم کریں گے خدا کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اہل بیت کا؟ اللہم اجعل محیایا، خدا ایسی حیات عطا فرما جیسی محمد والے محمد کو دی. راستہ سیکھنا پڑے گا. عبادت خدا کیسی ہے؟ اہل بیت کی ایسی عبادت. چوتھے امام عبادت کے لیے کھڑے ہیں، غش کھا کر گر گئے. پانچویں امام آگے بڑھے، آغوش میں سر رکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو گرے. چوتھے امام نے آنکھیں کھول لیں، کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا بابا آپ کی کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں، آپ کا جو حال ہے وہ دیکھ کے رو رہا ہوں. عبادت خدا میں امام کا یہ حال ہے. ہمارا تو کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو اپنی بھولی بسی تمام چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں جب نماز کی پہلی تکبیر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری تکبیر تک پہنچتے ہیں سلام کے بعد تو یاد آتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. ہمارا تو یہ حال ہے. اماموں کی کیفیت کیا ہے؟ غش کھا کر گر پڑتے ہیں. چوتھے امام کی کیفیت یہ. اور جن کا لقب زین العابدین سید الساجدین ہے، امام باقر پوچھتے ہیں، امام باقر سے کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی کیفیت دیکھ کے رو رہا ہوں. دو اماموں کے درمیان کا مکالمہ ہے عزیزوں. یہ ایک عام انسان اور دوسرے عام انسان کی بات نہیں ہے، دونوں امام، امام معصوم. چوتھے امام کہتے ہیں بیٹا بہت عبادت کرتا ہوں تم سمجھتے ہو؟ کہا بابا کیفیت تو یہی ہے، پاؤں ورم کر گئے، آنکھیں سوج گئیں، حال خوش ہو گیا، زبان جو ہے وہ خشکی کی طرف آ گئی. کہا اچھا جاؤ فلاں جگہ پر حجرے کے اندر جو صحیفہ رکھا ہے وہ لے کر آؤ. پانچویں امام جاتے ہیں، صحیفہ لے کر آتے ہیں، اس میں عبادت امام علی کا تذکرہ ہوتا ہے. چوتھے امام اس صحیفے کو کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد بند کرتے ہیں، بند کرنے کے بعد کہتے ہیں آہ کس میں مجال ہے جو علی مرتضیٰ کی طرح عبادت کر سکے. کس کے الفاظ ہیں؟ جو زین العابدین، جو سید الساجد. یقیناً میں اور آپ اس مرحلے میں نہیں پہنچ سکتے، میں اور آپ اس جگہ نہیں آ سکتے. علی مرتضیٰ کی عبادت کا مقابلہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. علی کی عبادت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی مرتضیٰ وہ ہیں جن کی ضربت کو کسی چیز سے افضل قرار دیا گیا ہے. کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, یوم خندق کے اندر علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین جن و انس ان کی عبادت کے برابر نہیں ہے, افضل ہے. یہ ضربت ہے جو میدان جنگ میں ایک تلوار کا اٹھنا اور نیچے آنا ہے, جس کی ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ جس کی ضربت کی تاثیر یہ ہو, اثر یہ ہو کہ وہ عبادت ثقلین سے افضل قرار پائے, تو اس کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا, اس کے سجدے کا اندازہ کون کرے گا جو اپنے سجدے میں جا کر خدا کی ربوبیت کو یاد کرتے ہوئے کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. نہیں کر سکتے میں اور آپ, یقینی طور پر نہیں چل سکتے اس راستے کے اوپر. لیکن کیا کریں, راستہ چھوڑ دیں؟ نہیں, راستہ چھوڑنا نہیں ہے. اپنی توانائی کے مطابق جتنا ہمارے اندر صلاحیت ہے اپنی معرفت بڑھاتے ہوئے مصلی عبادت پر آنا ہے, کھڑے ہونا ہے. اور جب نماز تمام ہو جائے تو ہمیں سکھایا گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد خدا سے خاضعانہ التجا کرو, الہی انا ھذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجۃ منک الیھا ولا رغبۃ منک فیھا. پروردگار, یہ جو نماز میں نے پڑھ لی ہے اس نماز کی تجھے کوئی حاجت نہیں تھی, تو اس نماز کی جانب رغبت نہیں رکھتا. یہ اس لیے نہیں پڑھی کہ تو اس نماز کا محتاج ہو, نعوذ باللہ. پروردگار, یہ تو میں نے فقط ادائے فریضہ کیا ہے, اپنا فریضہ ادا کیا ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنا تھا. اگر اسی نماز میں کوئی خلل رہ گیا, کوتاہی ہو گئی, کمی رہ گئی اس کے رکوع اور سجدے میں, اسی نماز ناقص کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں, کیونکہ میں یہی پیش کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میری صلاحیت نہیں ہے. بس عزیز آئمہ علیہ السلام کی حیات عبادت کے معنی میں دیکھی جائے تو یہ عبادت کا انداز ہے آئمہ کا. ہمیں کہا کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے, لیکن جس نکات کی جانب میں آپ کی توجہ چاہوں گا چند منٹ کے اندر, عبادات سے ہٹ کر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عبادات تو ہیں اپنی جگہ, لیکن آیا آئمہ علیہ السلام کی پوری زندگی یہ ظاہری عبادت کے ذریعے سے گزری؟ میں نے لفظ ظاہری کو بیان کیا ہے, ظاہری عبادت اور باطنی کیا ہوتی ہے. ظاہری عبادت یعنی نماز, یہ ظاہری عبادت ہے, عبادت کا ظاہر ہے. روزہ, حج, یہ جو مناسک انجام دینا ہے, ظاہر ہے عبادت کا. حقیقت میں انسان ہر لمحہ خدا کی عبادت انجام دے سکتا ہے. ہر لمحہ انسان کو عبادت خدا کرنی ہے, ہر لمحہ انسان کو بندگی خدا کرنی ہے. ہم اپنے بارے میں تو فیصلہ نہیں کرتے, اہل بیت کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خدا سے باہر ہو, ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بندگی خدا سے باہر ہو. بندگی خود عبادت کا نام ہے, لہٰذا جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ عبادت ہے. اب لیکن میں ظاہری عبادت یعنی نماز روزے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اہل بیت کی زندگی کو جب تقسیم کریں گے سمجھنے کے لیے, ایک وہ معاملہ ہے جو خدا کے ساتھ ہے, ایک وہ معاملہ ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے, ایک وہ معاملہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. جو مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے, لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے, اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا حصہ عزیزان محترم آپ کو وہ نظر آئے گا جس میں اہل بیت علیہ السلام آئمہ طاہرین انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ میرا موضوع ہے 15 منٹ کا, انسانوں کی خدمت, انسانوں کے کام آنا, انسانوں کی بھلائی کرنا, انسانوں کے لیے خیر کا سبب بننا, یہ وہ موضوع ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا. کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری کے جن کی زندگی کے جتنے بھی ہمارے پاس واقعات, ایام, سیرت موجود ہے, اس میں چیزیں نظر آتی ہیں وضاحت کے ساتھ. اہل بیت علیہ السلام معاشرے سے کٹ کر رہنے والی ہستیاں نہیں تھیں, اہل بیت علیہ السلام معاشرے کے درمیان معاشرے کی اصلاح, فلاح و بہبود کو انجام دینے والی ہستیوں کا نام ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو تعلیمات میرے اور آپ کے لیے چھوڑی ہیں وہ یہی ہے, خدا کے ساتھ معاملہ اپنی جگہ, خدا کے ساتھ عبادت اپنی جگہ, نماز روزہ اپنی جگہ وہ ہے, اس کے بغیر تو کوئی چیز قابل قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز اگر قبول کر لی گئی قبل ما سوا, نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا, نماز کو پلٹا دیا گیا, نماز ہی نہیں ہے کسی کے پاس, کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے. اور اس بات کو آپ میری زبانی اس حدیث سے ہی فقط نہ سمجھیے, اس بات کو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کی زبانی سمجھ لیجیے کہ جس میں امام آخری وقت میں آخری مرحلہ ہے امام کا, نماز کی اہمیت کو امام سمجھا رہے ہیں. آخری مرحلہ کسی بھی انسان کا اگر ہو اور وہ انسان صاحب بصیرت ہو, صاحب شعور ہو, اور اسے محسوس ہو رہا ہو کہ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, تو ایک صاحب بصیرت انسان کیا کرے گا؟ آخری لمحے میں وہ بات کرے گا جو اس کی زندگی کا ماحصل ہوگا. وہ بات کرے گا کہ اگر یہ بات نہ بتائی تو بعد والوں کا کوئی نقصان ہو سکتا ہوگا. ہر عقل مند انسان یہی کرے گا. مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرے پاس 5 منٹ باقی رہ گئے, اس 5 منٹ کے اندر میں نے اپنے گھر والوں کو پیغام دینا, تو جو میری زندگی کا نچوڑ ہوگا میں وہ بیان کروں گا, جو اہم ترین بات ہوگی وہ بیان کروں گا. میں اسے نہیں پوچھوں گا آج باہر کا موسم کیسا ہے, اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. 5 منٹ ہے, اہم ترین بات کروں گا. امام آخری لمحات میں, نزا کا وقت نزدیک آ رہا ہے امام کا, اس حالت میں امام آنکھیں کھولتے ہیں اپنی, کہتے ہیں تمام گھر والوں کو جمع کرو. تمام گھر والے جمع ہوتے ہیں, پھر امام آنکھیں کھولتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں امام کہ اس بات کو جان لو کہ جس شخص نے لن ینالو شفاعتنا من استخف بصلاته, جس نے اپنی نماز کے ساتھ استخفاف کیا, جس نے اپنی نماز کو کم سمجھا, اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ امام کی زندگی کا محاصل ہے, یہ نچوڑ ہے, ایسنس ہے. اہم ترین موضوع کون بیان کر رہا ہے؟ جعفر صادق علیہ السلام, کہ جن کے نام پر آج دنیا کی یونیورسٹیز میں ان کی تعلیمات کو پڑھایا جاتا ہے. کس اعتراف میں؟ اس اعتراف میں کہ اپنے وقت کے ذہین ترین انسان تھے, اپنے وقت کے عالم ترین انسان تھے. انہوں نے علم کے وہ فارمولے دیے کہ ان کے شاگردوں نے ان فارمولوں سے علوم کے دروازوں کو کھولا. ان کی اہمیت کو آج دنیا سمجھ رہی ہے. اس اہمیت پر ایک فائز انسان جو امام وقت تھا, اس نے اپنے آخری وقت میں کیا بیان کیا؟ لن ینالو شفاعتنا, جان لو اس بات کو, ہرگز نہیں پہنچے گی ہماری شفاعت. من استخف بصلاته, جس نے اپنی نماز کو کم اہمیت سمجھا. امام نے یہ چیز نہیں فرمایا کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس کو شفاعت نہیں ملے گی. امام نے کہا جس نے نماز کو سبق کیا, اس کے وقت کا احترام نہیں کیا, اس کو وقت پر ادا نہیں کیا, اس کو توجہ سے ادا نہیں کیا, اس کو شفاعت نہیں ملے گی. جو نماز نہیں پڑھتا ان کا معاملہ تو بالکل صاف ہے, ان کے پاس تو شفاعت کا تصور بھی نہیں ہے بالکل. یہ میں نہیں بیان کر رہا, سیرت معصومین بیان کر رہی ہے. لہذا امام کی زندگی کیسے گزری, معاشرے کے اندر اماموں کی زندگیاں گزری ہیں. امام اپنے آخری وقت میں چیز کو بیان کرتے ہیں خدا کے ساتھ رابطے کو, لیکن اماموں کی زندگی انسانوں کے لیے کیسی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا راس العقل بعد الدین التودد الى الناس واصطناع المعروف الى كل بر وفاجر. دینداری کے بعد, دین کے بعد جو سب سے زیادہ عقل مندی کا کام ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. دین کے بعد, یعنی دین اس ایک انسان نے اپنا لیا, عقل سے سمجھ لیا, دلائل کو سمجھ لیا, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, فروعات دین, اس کو سمجھنے کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں راس العقل, یعنی سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ التودد الى الناس, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا. واصطناع المعروف, نیک کام کرنا, اچھے کام کرنا, الى كل بر وفاجر, چاہے کوئی نیک ہو یا نیک نہ ہو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. توجہ کیجیے گا, اچھائی کے لیے شرط اہل بیت کے مکتب میں نیک ہونا نہیں ہے. البتہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. فاسق اگر کوئی علنی فاسق ہو, یعنی اس طرح کہ اگر آپ کی اچھائی اس کے فسق میں مدد کر رہی ہو, آپ کی اچھائی, آپ کی مدد کسی کے گناہ میں اضافے کا سبب ہو, اب حرام ہو جائے گی. لیکن ایک شخص ہے اپنی ذاتی حد تک ہے, بہت زیادہ نماز روزے کی طرف مائل بھی نہیں ہے مگر ضرورت مند ہے, اسلام کہتا ہے مدد کی جانی چاہیے. چھٹے امام کا دور ہے, چھٹے امام ایک میدان سے گزر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں. دور سے ایک شخص امام کو نظر آتا ہے کہ وہ زمین پر شاید گرا ہوا ہے یا اس کے چلنے کی حالت اچھی نہیں ہے, بدحال ہے, اور اس کے بعد امام اپنے اصحاب کو کہتے ہیں جاؤ اس کی جا کر مدد کرو. اب جو اصحاب امام کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی مدد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کچھ دیر بعد واپس پلٹ کر آتے ہیں. جب پلٹ کر آتے ہیں تو امام ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا, مدد کی؟ کہا مولا ہم نے مدد نہیں کی. کہا تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ کہا مولا وہ ایک یہودی تھا اس لیے ہم نے اس کی مدد نہیں کی. توجہ کیجیے گا, امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا تم سے اس کا عقیدہ پوچھنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا؟ میں نے تم سے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا. تم سے کس نے کہا تھا کہ اس کا عقیدہ پوچھو جا کے؟ تم اس کی مدد کرتے, وہ ضرورت مند تھا. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا دین, یہ اہل بیت علیہ السلام کا مکتب. عزیزان محترم, راس العقل بعد الدین التودد الى الناس, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اسی چیز کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. ان حوائج الناس الیکم, لوگوں کی حاجتیں تو تمہاری طرف آتی ہیں. من نعم اللہ, یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ جو دروازے پہ تمہارے آتا ہے, تمہیں فون کرتا ہے, تمہارے پاس کال بھیجتا ہے, تمہیں میسج کر دیتا ہے, کچھ مدد طلب کرتا ہے, اس کو ایسے ہی مت سمجھو، یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت چل کر تمہارے پاس آئی، یہ نعمت خدا ہے. اگر تم خدا کی نعمت سے بیزاری کا اظہار کرو گے، فتح خدا بند عالم اس نعمت کو کیا کرے گا، تمہارے غیر کی طرف بھیج دے گا، یعنی اس نعمت کو لے لے گا. یہ امام حسین نے بیان کیا. عزیز کیوں اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں؟ اسال ثواب ہے. اسال ثواب یعنی ہم کچھ فیصلہ کر کے اٹھیں، کچھ تبدیلی اپنے اندر لے کر آئیں، اس پر عمل کریں تاکہ مرحومین جن کے نام پر ہم جمع ہوئے ان کو دائمی ثواب ملتا رہے. آج کے دور میں جس چیز کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ضرورت ہے. آج کے دور میں مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے صحیح اور غلط یہ بحث ابھی ہم نہیں کر رہے. یہ بات طے ہے کہ جو معاشرے چلتے ہیں، نظام چلتا ہے، بہرحال اس کے اندر ٹیکسز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹیکسز کو ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے معاشرہ چلتا ہے. لیکن ہماری جو اس وقت بات ہے وہ یہ کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے، صحیح طریقے پہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک دم سے کر دیا گیا، لوگ بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی اور اچھا میکینزم بنایا جا سکتا تھا، یہ بحث ہو سکتی ہے. بہرحال جو مشکل حالات آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس کے اندر تو ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت ہے. خدا امام نے کہا لوگوں کی حاجتیں تمہارے اوپر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس نعمت سے منہ نہ پھیرو، اس نعمت سے بیزار نہ ہو. اگر کسی کی کل مدد کی تھی وہ چار دن بعد پھر آ گیا، مت کہو کہ تم نے میرا ہی دروازہ دیکھ لیا ہے کیا، تمہیں بھی میں ہی ملا ہوں کیا، نہیں کر سکتے معذرت کر لو. لیکن اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کے اوپر احسان مت جتاؤ. اس کو چوتھے امام نے بیان کیا، امام مکارم الاخلاق میں بیان کرتے ہیں، پروردگار واجر للناس علی یدی الخیر، پروردگار میرے ہاتھوں سے لوگوں کو خیر عطا فرما، ولا تمحقه بالمن، لیکن اس خیر اور نیکی کو احسان جتانے سے آلودہ نہ ہونے دینا. امام کی دعا ہے نیکی کروں، اچھائی کروں، لیکن منت جتا کر آلودہ نہ کر لوں اپنی اس خیر کو، نیکی کو، ایسا نہ ہو کہ میں نیکی کرنے کے بعد اسے جتانا شروع کر دوں. یہ امام کی دعا ہے. بس عزیزوں جو آج کے دور کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز کی طرف سوچیں، توجہ کریں. جو حالات آپ کے سامنے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیے، اپنے اپنے خاندانوں میں دیکھیے. ہمارے یہاں میں ایک اور چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. بعض اوقات ہم نے ثواب کی چیزوں کو بڑی بڑی چیزوں میں منحصر کر دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ثواب، اگر ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ فقط یہ ہے کہ ہم، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مخالفت نہیں ہے اس چیز کی، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط کسی مسجد کے لیے اگر پیسہ دیا جائے گا تو وہ ثواب ہوگا. اگر ہم کسی مسجد کے اندر، کسی اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر پانی کا کولر لگا دیں گے تو وہ ثواب ہوگا. یہ یقیناً ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام کا ایک حکم بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم مسجد کے لیے کچھ دو، اس سے پہلے کہ مدرسے اور اسکول کے لیے کچھ دو، اپنے گھر میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے حالات کو ذرا دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ جتنے میں تم مسجد مدرسے کے اندر پانی کے ٹھنڈے کولر کو لگا رہے ہو، اتنے ہی پیسے میں تمہارے بھائی کی تھوڑی سی عزت پڑھ جا سکتی ہو، تم نہ بچا رہے ہو. تمہارے بھائی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، تمہاری بہن کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، تمہارے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ ادھار لے کر شادی کر رہا ہو. یہ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا، قبلہ حسن صاحب یہاں موجود ہیں، میں نے ہمیشہ مجلس پڑھتے ہوئے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ جب یہاں موجود ہوتے ہیں میں اگر غلط بات کروں اسی وقت اس کی اصلاح کر دیا کریں، اس لیے کہ یہ میری زبان سے اگر غلط بات چلی گئی اور آپ نے بعد میں اصلاح کی تو غلط بات سن کے لوگ چلے گئے. اس لیے یہ حق ہے کہ اگر میں غلط بیان کروں آپ اس کی اصلاح کیجیے تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور میری زبان سے جو سن رہا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے. یہ اسلام کا حکم ہے عزیزوں کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، اپنے عزیزوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. اگر نظر آئے کہ ہاں ان کو اب ضرورت نہیں ہے، اب راہ خدا میں دے دو. یہ جو عزیزوں رشتہ داروں کو دو گے یہ بھی راہ خدا میں ہوگا، ایسا تھوڑی کہ راہ خدا میں نہیں ہوگا. اگر کوئی اپنے بھائی کی، میں مثلاً چونکہ واقف ہوں ان چیزوں سے، جانتا ہوں ایسے افراد کو، جانتا ہوں جو خمس نکالتے ہیں، الحمدللہ خدا نے انہیں توفیق دی ہے، خمس بھی الحمدللہ بعض اوقات بڑی رقم نکالتے ہیں، لیکن اپنے ہی ضرورت مند بھائی کی مدد کے لیے کیا کہتے ہیں، جو سہم سادات ہے اس میں سے اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. برائی تو شاید اس میں بھی نہ ہو عزیز ہوں، چونکہ سہم سادات ہے، حق ہے، اجازت ہے، دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ تم کو خدا نے اس قابل بنایا کہ تم خمس کی ایک بڑی رقم نکال سکتے ہو، اس میں سے تم نے خمس دیا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے تم نے فقراء کا حصہ کیوں اٹھایا؟ سہم سادات کس کو دیں گے؟ جو فقیر سید ہو. تم نے اپنے بھائی کو فقیر سمجھتے ہوئے اس کی مدد کیوں کی؟ تم اس کے بھائی تھے، تمہاری ماں کا خون ہے، تمہارے باپ کا خون ہے، تمہیں اتنا حوصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ ضرورت مند تھا خمس نکالنے کے بعد جو اضافی مال تمہارے پاس بچا ہے اس میں سے مدد کرتے ہو، تاکہ تمہارا بھائی بھی عزت کے ساتھ اس مدد کو لیتا۔ جب تم اپنے بھائی کو کہو گے یہ سہم سعادات میں سے دیا ہے میں نے، اسے احساس تو ہوگا کہ میں فقیر ہوں، لیکن جب تم اس کے پاس لے جا کر دیتے کہتے کہ میرے بھائی خدا نے مجھے پیسہ دیا ہے الحمدللہ، میرے پاس اتنا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ کچھ پیسہ رکھ لو اپنی زندگی کو آسانی سے گزار لو، کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ بھائی۔ یہ وہ چیزیں عزیزوں جو اہل بیت کی تعلیمات میں، اہل بیت نے یہ راستہ دکھایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فقط نماز روزہ نہیں سکھایا، اہل بیت نے معاشرت کرنا سکھائی ہے۔ امام علی علیہ السلام کہ جو راتوں کو خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگر کبھی ان کی دن کی زندگی کو بھی تو ڈسکس کرنا چاہیے، امام علی دن میں کیا کرتے ہیں، امام علی دن میں جو واجب نمازیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام دن کی روشنی میں یتیموں کے مددگار ہیں، دن کی روشنی میں بیواؤں کے سرپرست ہیں، اور یتیموں کی مدد کیسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم نہیں کر سکتے۔ میں پہلے ہی اپنی عاجزی کا اعتراف کر لوں، ہم نہیں کر سکتے اس طرح جیسے علی نے کیا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گھر پہ چیز پہنچا دیتے ہیں، علی کیا کرتے تھے، یتیم بچوں کے لیے ناقہ بن جایا کرتے تھے، یتیم بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، یتیم بچوں کو آغوش میں لے لیا کرتے تھے، یعنی یتیم بچے کی یتیمی کا احساس ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہم نہیں کر سکتے، یہ کام مشکل ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے، آپ میں سے جو بلند ہمت ہے وہ کرے انشاءاللہ، یہ کام چلنا چاہیے، لیکن بہرحال مشکل راستہ ہے۔ بس عزیز یہ اہل بیت کی زندگی ہے۔ امام علی علیہ السلام دن کی روشنی میں کیا کر رہے ہیں، امام علی رات کے وقت خدا کی عبادت میں ہیں، دن میں بھی عبادت کر رہے ہیں، مگر عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ امام علی، میں نے اسی ممبر سے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ اپنے جو خدا بند عالم نے علی علیہ السلام کو زور بازو عطا کیا تھا، اس زمانے میں کہ جہاں پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، ہر انسان پانی کا کنواں کھودنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، علی مرتضیٰ نے اپنے بازوؤں کی قوت و قدرت کو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، متعدد کنویں کھود کھود کر لوگوں کو وقف کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے کنواں کھودنے کی کہ اس صحرا کے اندر کنواں کھودے اور پانی نکالے، علی کر سکتے ہیں کام۔ علی مرتضیٰ نے فقط اپنے لیے کنواں نہیں کھودا، لوگوں کے لیے کنویں کھودے۔ عزیز، علی مرتضیٰ نے باغات لگائے، باغات کو لگا کر لوگوں کو آزاد کیا، لوگوں کو باغ عطا کیا، جاؤ آج کے بعد آزاد زندگی گزارو، یہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ آج کے بعد اگر ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ واقعی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، میں چونکہ نسبتاً آگاہ ہوں ان چیزوں سے، مسائل سے، اور مولانا حسن صاحب مجھ سے زیادہ یقیناً آگاہ ہیں، چونکہ یہ ایک ادارے کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، جانتے ہیں مسائل کو، اور آپ مومنین بھی یقیناً آگاہ ہیں، ہم اور آپ بہت نزدیک سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں معاشرے کے مسائل ہیں لوگ حل کر سکتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں مسائل ہیں مگر لوگ حل نہیں کر رہے ہیں، اس کی خدا کی بارگاہ میں جواب دہی ہے۔ اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد فقط ایک زبانی ٹکڑا نہیں ہے، فقط دعا کا ٹکڑا نہیں ہے، اس دعا کے ٹکڑے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہو، محمد و آل محمد کا راستہ طے کرنے سے طے ہوگا۔ ہاں، اس راستے میں میں اپنی توانائی کے مطابق قدم اٹھاؤں گا، خدا بند عالم اپنی قدرت کے مطابق اس میں برکت عطا کرے گا، توانائی میری ہوگی، قدم میں نے اٹھانا ہے۔ بس عزیز، یہ جو دوسروں کی حاجات کو پورا کرنا ہے کتنا اہم ہے اسلام کے اندر، توجہ کیجیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے برادر مومن کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے، ارشاد ہوا چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ السعی، ایک کوشش کرنے والا اپنے برادر مومن کی قضاء حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا۔ یعنی ایک مومن کسی کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی میرے بچے کی فیس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میری عزت اور آبرو ہے تھوڑی سی، مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے چند لوگوں کو فون کیا تو جو تھوڑا سا احترام ان کے دل میں میرا ہے، اس کی وجہ سے، مجھ پر اعتماد کی وجہ سے وہ میری مدد کر دیں گے۔ اب میں نکلوں گھر سے، فون کروں، کوشش کروں کہ میرے پاس ایک ضرورت مند مومن آیا ہے، اس کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، مدد کر دیں آپ۔ یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، سعی کہا گیا، کوشش کرنے والا، یعنی خود نہیں کر رہا میں، کوشش کرنے والا ہوں، کہا گیا یہ ایسا ہے جیسے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا، یعنی حج پر گیا ہوا انسان، عمرے پہ گیا ہوا انسان، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے والا۔ اور جو اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کر دے، وہ کیسا ہے؟ المشتت بدمہ ہی مع شہداء بدر و احد، اس کی مثال تو ایسے جس نے خود مدد کر دی ہو کہ جو شہداء بدر و احد کے شہداء کے ساتھ اپنے خون میں غلطا ہوں، اپنے خون میں غلطا ہوں. عظیم روایات ہیں اہل بدر علیہ السلام کی، یہ روایات ہیں دین کے لیے، یہ روایات ہیں معاشرہ سازی کے لیے. اہل بیت علیہ السلام نے معاشرہ سازی کی ہے، امام آصف تشریف لانے کے بعد انسانوں کو فقط آخرت کی طرف متوجہ اس معنی میں نہیں کریں گے کہ دنیا سے ہٹا دیں، کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑو، نہیں، امام آصف آنے کے بعد دنیا کو بھی آباد کریں گے، انسانوں کی فلاح و بہبودی کے کام انجام پائیں گے جیسے ان سے پہلے ائمہ نے کی. اب جس امام کو نسبتاً آزادی میسر آئی، اس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ہر امام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ راتوں کی تنہائی ہوتی تھی، عبادت خدا کے بعد جو ائمہ کا دوسرا عمل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کر چلتے تھے، غریبوں کے مسکینوں کے محلوں میں جایا کرتے تھے، ضرورت مندوں کے سامنے روٹیاں رکھتے ہوئے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. جس امام کو نسبتاً آزادی میسر آئی، اس کا رات کا دوسرا عمل عبادت خدا کے بعد یہ ہے. یہ میرے آپ کے لیے پیغام ہے، اللہم اجعل محیا یا محیا، یہ ہے عزیزوں، مجھے محمد علی محمد جیسی حیات عطا فرمائیے. یہ اہل بیت کی حیات، یہ اہل بیت کا راستہ ہے. اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ اگر میں اور آپ کوشش کریں، اب اگر آج کے بعد خدا کریں یہاں بیٹھے ہوئے چند نوجوان فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے، ہمارا راستہ یہی ہے، ہمارے ائمہ نے مدد کی ہے دوسروں کی، ٹھیک ہے، جتنا ہمارے پاس امکان ہے ہم اپنے لیے ایک ماحول بنا لیتے ہیں، اپنی پاکٹ منی اس کو جمع کرتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر مدد کی جا سکتی ہے. ایسے افراد کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنے چار پانچ دوستوں کی مدد سے ہی یہ مدد کرنا شروع کی، پاکٹ منیز اپنی نکالنا شروع کی، اپنی جاب سے پہلے پہلے پیسے نکالنا کو شروع کیے، ایک دو گھروں سے شروع کیا ہے معاملہ. لیکن جب بات ہوتی ہے کہ انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے تو خدا اس کے کام میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب خدا کسی کام میں شریک ہو جاتا ہے تو وہاں پہ برکت ہی برکت ہوتی ہے. ان نوجوانوں نے جنہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے یہ کام شروع کیا، دو تین فیملیز کی سپورٹ کرنا شروع کی، میں ذاتی طور پر اس کا شاہد ہوں کہ آج ان کا بجٹ تقریباً 10 لاکھ روپے مہینہ پہ پہنچ چکا ہے. کس لیے؟ اصل کام کیا تھا؟ ہمت، ارادہ، ارادہ کیا، خدا بندہ عالم اس ارادے میں برکت دیتا ہے. یہ محمد والے محمد کا راستہ ہے، یعنی یہ مومنین بچے، یہ مومن بچے جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے چند گھرانوں کی عزت محفوظ ہے. یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے، یہ پریکٹیکل راستہ ہے. اللہم اجعل محیا یا محیا محمد والے محمد، خدایا ہمیں محمد والے محمد کے راستے پر چلا، ان کی زندگی کا ڈھنگ سکھا، ان کی زندگی کا رنگ ہماری زندگی میں عطا کر دے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا چیز، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا. قیامت کے دن خدا بند عالم حقوق الناس کے متعلق سوال کرے گا، اور یہ بات آپ متعدد بار سن چکے ہیں، علماء کرام سے سن چکے ہیں، مجالس میں سن چکے ہیں، کہ جہاں تک تعلق خدا بند عالم کے حقوق کا ہے، جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اگر انسان کے انصاف اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو بیان کیا گیا، چونکہ معاملہ خدا کا اور انسان کا ہے، خدا بند عالم اپنی بخشش سے اس گناہ کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اس میں تخفیف دے سکتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حقوق الناس کا، خدا بند عالم اس حق سے اس وقت تک نہیں گزرے گا جب تک لوگ معاف نہ کرتے، خدا نہیں گزرے گا، خدا روک دے گا. حقوق الناس ہیں ایسے، لوگوں کا دوسروں پر حق ہے ایسا، حقوق الناس کسی بھی صورت میں ہو، اگر کسی نے کسی کا قرض لیا ہوا ہو اور جان بوجھ کے ادا نہ کر رہا ہو. رسول اللہ کی ایک روایت آیت اللہ بہاؤدینی سے سنی تھی، ان کی زبانی نقل کر رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ ایک غزوے کے اندر کچھ افراد شہید ہو گئے، رسول اللہ کی خدمت میں افراد آئے، شہداء کے جنازوں کو لایا گیا، دفنایا گیا. رسول اللہ جب شام میں یا مغرب اور عشاء کے بعد بیٹھے، اس ایک شہید کے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے شہید، شہید کے بارے میں کیا ہے، شہید جب زمین پر اس کے خون کا خطرہ گرتا ہے، پہلا خطرہ گرتا ہے، خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ روایت ہے، معتبر ترین روایات ہے، شہید اسی کی شہادت کی عظمت ہے، پہلا خطرہ زمین پہ گرتا ہے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رسول اللہ نے بلایا اس شہید کے گھر والوں کو، کہا کہ دیکھو تمہارا عزیز اس وقت جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے. رسول اللہ تو خبر دے سکتے ہیں نا، یہ صادق ہے، امین ہے، خدا بند عالم سے متصل ہے. گھر والوں نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے روکا گیا، کہا اس کے ذمے فلاں شخص کا قرض موجود ہے، وہ مقروض مارا ہے.
اگر چاہتے ہو کہ تمہارے شہید کو جنت میں مرود مل جائے اس کے قرض کو ادا کر دو یا ان لوگوں سے رضایت لے لو. اس شہید کے گھر والے گئے, جانے کے بعد ان لوگوں سے یا قرض ادا کیا یا رضایت لی, اور اس کے بعد اس شہید کو جنت میں جانے کا پروانہ ملا. اب توجہ کیجیے گا, جس شہید کے لیے خدا بند عالم اتنی عظمتوں کا قائل. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو ہرگز بھی شہید کو مردہ مت کہنا کہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہے اور رزق پا رہا ہے. یا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, نہیں کہنا تو دور کی بات, تم اپنے ذہنوں میں بھی مت سوچنا کہ جو راہ خدا میں مارا گیا وہ مر گیا, وہ زندہ ہے. جس کی اتنی عظمت ہو, ایک حق الناس کی وجہ سے اس کو جنت کے دروازے پہ روکا گیا. یہ سال ثواب کا اہم ترین پیغام ہے عزیز. میں اور آپ بھی ایک وقت چلے جائیں گے اس دنیا سے, اگر ہماری گردن پر کسی کا حق رہ جائے گا یہ ہمیں بہت تنگ کرے گا, برزخ میں بھی تنگ کرے گا, آخرت میں بھی تنگ کرے گا. اگر خدا شہید کے حق سے, یعنی جو شہید کی گردن پر کسی کا حق ہے اس سے نہیں درگزر کر رہا, تو عام طور پہ پڑھنے والے سے تو بالکل بھی نہیں کرے گا. یہ پیغام ہے اسی سارے ثواب کی مجلس کا. اب یہ حق بہت سارے ہوتے ہیں, حقوق الناس بہت طرح کے, یہاں میں چند جملے ادا کروں, زحمت آپ کی تمام کروں. یہ حق کبھی پیسے کا ہوتا ہے, کبھی کسی اور چیز کا ہوتا ہے. بعض اوقات گھر کے اندر رہنے والے افراد ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زوجہ کا شوہر پر, شوہر کا زوجہ پر حق ہوتا ہے. مالی اعتبار سے نہیں ہوتے فقط حقوق, بعض اوقات شوہر اپنی زوجہ کی توہین کرنے والا ہوتا ہے, بعض اوقات زوجہ اپنی شوہر کی توہین کرنے والی ہوتی ہے. عزت حق تھا, ایک خاتون کا اپنے گھر میں حق ہے کہ اس کو عزت ملے, ایک شوہر کا اس کے گھر میں حق ہے کہ اس کو بھی عنوان ولی و سرپرست اور شوہر عزت ملے. نہ شوہر کو حق ہے وہ اپنی عورت کی توہین کرے, نہ عورت کو حق ہے اپنے شوہر کی توہین کرے. لیکن جب کوئی گھر میں یہ توہین کا ماحول رکھتا ہے دوسرے کے حق کو خراب کرتا ہے. قیامت کے دن یہی چیز گلے کے اندر رکاوٹ بن جائے گی, قیامت کے دن یہی چیز پاؤں کی زنجیر بنے گی. کیوں بیان کر رہا ہوں, ابھی وقت ہے توبہ کا, ہم سب کے پاس اصلاح کا وقت ہے. ہمارے گھروں کے ماحول چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خراب ہوئے ہوئے ہیں عزیزان محترم. معاشرہ میڈیا کی پکڑ کے اندر آ گیا ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنانا چاہ رہے ہیں, مگر میڈیا دکھا کر کیسے بنیں گے؟ جس میڈیا کے اندر آپ کے بچوں اور بچیوں کے لباس کو چھینا جا رہا ہو, آپ کے بچوں اور بچیوں کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہو, جس میڈیا کے اندر ڈراموں کے اندر خیانت کو ڈرامے کا موضوع بنا کر پروان چڑھایا جا رہا ہو, ان چیزوں کو گھر میں رکھ کر گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ موضوع کیا ہے ڈراموں کا آج کے دور میں؟ موضوع کیا ہے فلموں کا آج کے دور کے اندر؟ خیانت. یعنی بیوی کو خیانت کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں فلموں ڈراموں کے اندر, یا شوہر کو خیانت کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں, اور اس چیز کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں. برائی کو عام کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ برائی کو پھیلاتے چلے جاؤ. برائی جب بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, عام ہو جاتی ہے. آپ اپنے انصاف سے بتائیے گا جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے, کہ آج سے 20 سال پہلے جو روڈ پہ اشتہارات لگتے تھے, کہ آج بھی ویسے ہی اشتہارات لگتے ہیں یا ان کے اندر بہت تبدیلی آ چکی ہے؟ لیکن اس تبدیلی کو کوئی محسوس نہیں کرتا. ہم اب وہ اشتہارات جو بورڈ پہ لگے ہوتے ہیں, اگر آج سے 20 سال پہلے لگے ہوتے شاید لوگ روڈ پر آ کر احتجاج کرتے کہ یہ کیسا بےہودہ اشتہار لگایا ہوا ہے. آج وہ بےہودگی پہ اشتہار پہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ دکھایا گیا کہ عادی ہو گئے, آنکھیں عادی ہو گئی اس چیز کی. گھروں کے اندر اتنا زیادہ ان چیزوں کو بھر دیا گیا ہے, عادی ہو گئے گھر. چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی بات میں نے عرض کیا ہمیشہ عزیزان محترم, یہ طلاق جیسی مکروہ جائز چیز اہل بیت کے ماننے والوں میں تو کم سے کم نہیں ہونی چاہیے. جس کا رول ماڈل زندگی گزارنے کے لیے علی و فاطمہ ہوں, جن کے لیے علی و فاطمہ جیسی شخصیات ہوں, وہاں طلاق بہت مایوب بات ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے اندر چیز آ گئی ہے عزیزوں. لہذا معاشرہ سازی کی ضرورت ہے. آئمہ نے معاشرہ سازی کی ہے. آئمہ کی زندگی اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد فقط تسبیح نہیں ہے, فقط مصلی عبادت نہیں ہے. آئمہ نے معاشرہ سازی کی ہے, جو میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور خدا اسی کے متعلق ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے کہ تم نے معاشرے کے اندر برائی کو دیکھا, بے حیائی کو دیکھا, فساد کو دیکھا, ایک دوسرے کے حق کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا, جھوٹی گواہی کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے, اور ہم اور آپ اپنی دوستیوں کے اندر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں, بڑے آرام سے دے دیتے ہیں. یہ تمام وہ معاشرے کے مسائل ہیں عزیزوں, میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا جواب دینا ہے خدا کی بارگاہ میں. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد بھی کچھ عمل خیر نصیب ہو جاتا ہے. خدا کرے میں اور آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوں
لیکن ضمانت کوئی نہیں دے سکتا. مجھے نہیں معلوم میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے یاد کرے گی کہ نہیں کرے گی, نہیں معلوم اس کو فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی, نہیں معلوم اس کا کیا ہوا عمل خدا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. مجھے جب اتنی ساری نہیں معلومات کے دوران زندگی گزار رہا ہوں تو پھر کیا کروں؟ جو معلوم ہے اس پہ عمل کر لوں. مجھے اپنی معلومات پہ عمل یہ کرنا ہے. آگے بحجت سے کسی نے پوچھا آگے بڑھنے کا راستہ بتائیے, خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ بتائیے. انہوں نے کہا ایک سیدھا سا راستہ ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا. کہا کیا راستہ ہے؟ کہا جو جانتے ہو اس پر عمل کر لو, جو نہیں جانتے ہو گے خدا تمہیں سکھا دے گا. تم جو جانتے ہو اس پہ عمل کر لو. نئے سیکھنے کی آرزو اس وقت تک نہ کرو جب تک جتنا جانا ہوا ہے اس پہ عمل نہ کرو. اور جب تم جانتے ہوئے پر عمل کر لو گے, اپنی معلومات پر عمل کر لو گے, اب خدا سکھانے والا ہے. وہ دیکھے گا تم اچھے شاگرد ہو اس کے یہاں کے, لہذا وہ تمہیں وہ سکھا دے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہوگا. یہ خدا پہ چھوڑ کو کیسے سکھائے گا؟ خدا سکھا سکتا ہے. بس عزیزوں, اس معاشرہ سازی کے لیے آئمہ علیہ السلام نے قیام کیا ہو خدا تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ معاشرہ اگر اصلاح کی طرف آئے گا, معاشرے کے اندر وسائل ہوں گے, معاشرے کی رفاہی مسائل حل ہوں گے, تو معاشرہ خدا پرست بن سکے گا. اگر معاشرے کے اندر فقر و فاقہ رہے گا تو انسان خدا کی طرف بھی نہیں آئے گا. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف سوچیں کہ ہمارا آپ کا تعلق تو ابو طالب سے ہے. ابو طالب تو یتیم پرور تھے, ابو طالب تو مدد کرنے والے تھے. ہم حضرت ابو طالب کے نام پر فقط نعرہ نہ لگائیں, ابو طالب کی طرز کی کوئی ابو طالب ٹرسٹ بھی بنا کر کوشش کر کے آگے بڑھیں. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہم اجعل محیانا محیا محمد والے محمد. خدا ہے مجھے محمد اور والے محمد جیسی حیات و مماتی, ممات محمد والے محمد. موت بھی ایسی چاہیے جیسے محمد اور والے محمد کو ملی. کیسی موت ہے محمد اور والے محمد کی؟ انتہائی پرسکون موت. کیوں پرسکون؟ اس لیے کہ پوری زندگی اس چیز پر عمل کیا جو ان کے خالق نے ہم سے تقاضا کیا. زندگی کا ایک لمحہ بھی اطاعت الہی سے باہر نہیں, زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں. اہل بیت کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی اطاعت کے مطابق ایسے پرسکون موت ہے اہل بیت کی. پتہ ہے ہمیں حیات بھی محمد والے محمد جیسی چاہیے, موت بھی محمد والے محمد جیسی چاہیے. ایسی موت کہ جس کو انسان یاد کر کے خود سکون کے اندر آ جائے. یعنی اہل بیت کی موت میں جو مقدس, یعنی جو سب سے زیادہ افضل ترین موت ہے, وہ کربلا کی موت. ہم اسی لیے اس کو زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں. پروردگار اس زیارت عاشورہ کا پڑھتے ہوئے موت مانگ رہا ہوں, یعنی اہل بیت, یعنی اہل بیت کے راستے پہ چلنے والوں کی موت. پروردگار میں اپنی جو میری کوتاہیاں ہیں اس کے ساتھ میں تجھ سے شاید تقاضا نہ کر سکوں کہ مجھے علی جیسی موت دے دے, مجھے حسین علیہ السلام جیسی موت دے دے, لیکن یہ تقاضا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدایا مجھے حر جیسی موت عطا کر. کتنی شاندار موت ہے حر کی. آخری لمحے میں حر کی توبہ قبول ہوئی. توبہ قبول ہونے کے بعد حر کا دم نکلتا ہے. کس وقت؟ کہ جب حر کی آنکھوں کے سامنے امام حسین کا چہرہ موجود. یہ موت مانگ سکتا ہوں خدا سے. پروردگار مجھے حبیب کی طرح کی موت دے دے, پروردگار مجھے جان کی طرح کی موت دے دے. ایسی موت کے جس میں جب انسان کا دم نکل رہا ہو تو اس کے زمانے کا امام اس کے سرحانے موجود ہو, لیکن ایک شرط کے ساتھ. زمانے کا امام اور امام علی علیہ السلام آخری وقت میں آتے ہیں. یہ روایات ہیں ہمارے پاس کہ جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے امام آتے ہیں, لیکن ایک دو اور کریں. خدایا زمانے کا امام اسی کیفیت کے ساتھ میرے سرحانے کھڑا ہو کہ جیسے حر کے سرحانے حسین کھڑے تھے, رضایت کے ساتھ. کمال رضایت تھی حسین علیہ السلام کے چہرے پر حر کو دیکھ کر. حر تجھ سے راضی ہو گئے حسین. کمال رضایت تھی امام حسین کے چہرے پر جب امام حسین علیہ السلام جون کے سرحانے موجود تھے. جون غلام تھا, رنگ سیاہ تھا, مگر جون کا سر حسین کی آغوش میں اور حسین علیہ السلام راضی تھے. یہ موت کتنی حسین موت ہے عزیز, کہ جس میں زمانے کا امام آئے گا, ضرور آئے گا, لیکن آنے کے ساتھ اس کی رضایت ہو, وہ راضی ہو کر آئے. وہ آنے کے بعد حر کی طرح کہے جیسے امام حسین نے حر سے کہا, ما اختار اموں کی سمیتو کا حرن انت حرن فی الدنیا والآخرہ. تیری ماں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی تیرا نام حر رکھ کر, تو دنیا میں بھی حر تھا تو آخرت میں بھی حر ہو گئے. یہ رضایت ہے حسین, یہ رضایت امام حسین. بس ہم سب کو خدا کرے ایسی موت نصیب ہو. امام زمانہ ہم سے راضی ہوں, امام علی راضی ہوں, امام حسین راضی ہوں. عزیز یہ موت ہے کہ جو انسانوں کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے. گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں مرحوم آل ابا صاحب اور دیگر مرحومین کے, جن کے سارے ثواب کے لیے جمع ہوئے. بہرحال گھر سے ایک سرپرست گیا. ایک سرپرست کے جانے کے بعد گھر کے اندر مشکل وقت آتا ہے. انسان کمی کو محسوس کرتا ہے، لیکن آپ نے سلام کے اندر کچھ چیزوں کو سنا، ایک بچی کی زبانی کچھ بین بیان کیے گئے، یہ واقعی ایک اولاد کی کیفیت ہے جو ان اشعار میں بیان ہوتی ہے۔ اولاد کیا چاہتی ہے؟ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بچی کی زبانی کیا الفاظ بیان کیے گئے، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو۔ انسان محسوس کرتا ہے عزیز، ان محبتوں کو جاننے کے بعد، ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو، باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو، اولاد تڑپ جاتی ہے، اولاد تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یقیناً آپ افراد نے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، آپ نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا، اولادوں کو دیکھا ہوگا، بچوں کو دیکھا ہوگا، آلے بس آپ کے بچے موجود ہیں سامنے، میں جنازے میں نہیں تھا لیکن معلوم ہے باپ ہے، پالا ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں۔ جب اس کو کفن میں باندھا ہوگا ان کے دل ٹوٹے ہوں گے، مگر ان کی تسلی کے لیے اور ان کے علاوہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں اپنے عزیزوں کی مجلس کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے بابا کو کفن تو پہنا دیا تھا، آپ کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے، آپ نے اپنے باپ کو خود غسل دیا تھا نا، آپ کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، آپ وسال کے ساتھ یا کھڑے ہوں گے یا نزدیک ہوں گے یا غسل دے رہے ہوں گے، سوچئے اس بیٹے کا کیا حال ہوگا جو اپنے بابا کے جنازے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے بابا کا جنازہ سالم تھا، میں تفصیلی مسائل نہیں پڑھ رہا، فقط کچھ مناسبتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے بابا کا جنازہ سالم تھا، لیکن سید سجاد کی کیفیت کو کوئی پوچھے سید سجاد سے، مولا کیا عالم تھا آپ کا جب آپ نے اپنے بابا کے ٹکڑے ہوئے لاشے کو دیکھا تھا، کوئی پوچھے سید سجاد سے، مولا کیسا وقت تھا جب حسین کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوئی تھی۔ یہ عزیزوں ٹکڑے ٹکڑے کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر تصور کیجیے، یعنی حسین کا بازو سلامت نہ ہو، حسین کا بازو سلامت نہیں تھا، حسین علیہ السلام تو وہ مظلوم ہے جن کے لیے بیان کیا گیا، جب قاتل لوٹنے کے لیے آئے تو جو اس پرانے کرتے کو پہن کر حسین آئے تھے، اسی نیت سے پہن کر آئے تھے کہ مبادہ کوئی جسم کا لباس اتار کر لے جائے، مگر افسوس کہ وہ کرتا بھی حسین کے جسم میں نہ رہنے دیا گیا۔ ارے لوٹنے والوں کو اتنی جلدی تھی کہ لوٹنے والا آیا، دیکھا حسین کی انگوٹھی یا انگشتر موجود ہے، اتارنے کی زحمت نہیں کی، اپنے خنجر سے حسین کی انگلیوں کو قطع کر دیا۔ آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا تھا، یقیناً آپ کے اوپر مشکل کا وقت تھا، مگر لوگ ساتھ چل رہے ہوں گے، سہارا دے رہے ہوں گے، آپ کے کاندھوں سے بابا کا کان جنازہ اتار کر آپ کو تسلی دے رہے ہوں گے۔ خدا جانے وہ کیسا منظر تھا جب سید سجاد آئے تھے، اپنے بابا کو ایک چٹائی پر اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد قبر میں لٹا دیا تھا، ارے نہ کفن نصیب ہوا تھا، نہ غسل دیا گیا تھا، کیسی منزلیں تھی جو سید سجاد نے طے کی تھی بس عزیزوں۔ لیکن میرا ایک یقین تو ہے نا کہ مرحوم کے اس ملواحقین کو محبت سے پیش آیا گیا ہوگا، ایک بچی کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ رے وہ بچی جو حسین کے بعد یتیمہ بنی، مگر اس بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ یقیناً مرحومین کی بچیوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے، بچیوں کی عقیدہ زیادہ ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، کبھی غش کھا کر گر جاتی ہے، پاس کھڑے ہوئے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کوئی پانی پلا دیتا ہے، کوئی سہارا دے دیتا ہے۔ ارے سکینہ کی یتیمی سے کوئی پوچھے، اے سکینہ تیری یتیمی کا انداز کیسا تھا؟ جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی، ارے میری یتیمی ایسے شروع ہوئی، کسی نے مجھے پڑھ کے تسلیت پیش نہ کی، کسی نے مجھ سے محبت کا اظہار نہ کیا، آنے والے آتے رہے، کسی نے تماشا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے دامن میں آگ۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، تمام مرحومین کے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ان مرحومین کی قبر کی منازل کو اور برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما، اس صبر پہ انہیں بہترین اجر عنایت فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں اس کو اولاد عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں اس وقت اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، مخصوصاً یمن، سعودی عرب، بحرین، نائجیریا، لبنان، شام، عراق، افغانستان، کشمیر، ان تمام جگہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، تو اتنی رحمت کا واسطہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب لا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا ارحم الراحمین۔